پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں آج وائس آف امریکہ سے بہجت ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کہیں گے اور ان کا بھی حال احوال پوچھتے ہیں. بہجت کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم.
السلام علیکم. بہت بہت شکریہ نکہت, میں بالکل ٹھیک ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بے انتہا سرد موسموں سے, سرد ہواؤں سے, جمے ہوئے دریاؤں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام سنیے ہمارا. تو نکہت, نیا سال شروع ہو گیا, آپ کے عزم کا کیا ہوا؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, یاد ضرور دلائیں گے آپ کو کہ گاڑی چلانا سیکھنا ہے آپ کو اس دفعہ. تو آپ کہاں تک پہنچے, اس میں شروع ہو گیا کام آپ کا؟
بالکل, آپ نے مجھے اچھا کیا یاد دہانی کروائی, بلکہ میں نے پتہ کیا تھا کچھ ڈرائیونگ اسکولس کا, ایڈمیشن ابھی تک نہیں لیا. میری کوشش ہے کہ میں فروری میں جا کے کہیں ایڈمیشن لوں, کیونکہ موسم آپ کو پتہ ہے تھوڑا بہتر بھی ہو جاتا ہے اور وہ موسم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں. تو ڈرائیونگ کے لیے میں نے فروری کا موسم رکھا ہے اور آپ نے مجھے ضرور یاد دلانا ہے.
صفحہ ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ تو عزم تھا اور ہم نے اپنے سننے والوں سے بھی وعدہ کیا تھا کہ نگہت کو یہ یاد دلاتے رہیں گے اور نگہت سے پروگرس بھی پوچھتے رہیں گے کہ کہاں تک آگے گئی ہیں.
ہمارے سامعین آج وائس آف امریکہ سے کن موضوعات پر رپورٹ سننے والے ہیں, لائن اپ بتا دیجئے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آج پروگرام سدائے جہاں میں جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں, ایک مختصر سا تعارف ان کا پیش کرتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ عشروں پرانا ہے, لیکن گزشتہ دنوں امریکی انتظامیہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کے اعلان کے بعد یہ مسئلہ ایک بار پھر بحث کا موضوع بن گیا. آج آپ کو اسی مسئلے کے حوالے سے ایک اور معاملہ جو سامنے آیا ہے اس کے بارے میں رپورٹ سنوائیں گے. یہ معاملہ فنڈز کے بارے میں ہے. اور روہنگا مسلمان میانمار یا برما کی راخان ریاست میں اپنے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے, مختلف رپورٹیں ہم آپ کو سنواتے آئے ہیں. آج بھی ایک جائزہ پیش کریں گے کہ ان کیمپوں میں روہنگاس کو دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہے. اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر فیصل آباد میں مزدوری کرنے والے بچوں کے لیے سلم سولر نائٹ سکول قائم کیا گیا ہے. اس کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ تو آپ کو مزدوری کرنے والے بچوں کے ذکر سے ہی معلوم ہو گیا ہوگا, کیونکہ دن میں وہ کام کرتے ہیں. اس سکول کے بانی روہیل برن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور پاکستان سے غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں میں جانے کا خواب تو کوئی نیا نہیں, لوگ بہتر زندگی کی خواہش میں ہر مشکل اور دشواری کو گلے لگاتے ہیں. ایسے ہی پاکستانی جو غیر قانونی طور پر یورپ پہنچتے ہیں, ان کے لیے وہاں زندگی کی کیا صورت ہے, ایک انٹرویو رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. اور آخر میں بالی ووڈ کی 2017 میں بننے والی فلموں کے ایسے مناظر جو آپ کبھی بھول ہی نہ سکیں, تفصیلی رپورٹ سنیے گا. تو نگت, یہ تھی ہماری وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے کچھ رپورٹیں. اب ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ جو رپورٹیں ہمیں سنوا رہی ہیں, کچھ سننے والوں کو ان کے بارے میں تفصیل بتائیے.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کی صورتحال پاکستان میں تسلی بخش نہیں, کیونکہ اس وقت بھی سکول جانے کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں. پاکستان میں تعلیمی صورتحال کے حل کے حوالے سے ایک رپورٹ سنیے گا. اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ہرپیس سمپلیکس وائرس یعنی HSV کے حوالے سے, اور اس کے Type 1 کے حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے. اور پاکستان میں حالیہ دنوں میں ATM سکیمنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے سینکڑوں صارفین اپنی رقوم سے محروم ہو چکے ہیں. ATM سکیمنگ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. آخر میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے وادی سوات اور آپ کو کھلائیں گے وادی سوات کی مزیدار مچھلی, کیونکہ سردیوں میں مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو جناب, ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا ایک مختصر سا خلاصہ آج کی رپورٹس کا آپ کو ہم نے بتایا. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم رپورٹس جانیں گے وائس آف امریکہ سے اور حالات حاضرہ سے, کچھ رپورٹس کے ساتھ بہجت ہمارا انتظار کر رہی ہیں. تو واپس چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس.
بہت شکریہ نگہت. ہم پہلی رپورٹ پیش کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نے کہا اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں یہ ہے, اور امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں اس فیصلے کی مخالفت کی گئی. اقوام متحدہ میں بھرپور مخالفت سامنے آئی اور اسرائیل فلسطین مسئلہ ایک بار پھر شدید بحث و مباحثے کا موضوع بن گیا. اب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این آر ڈبلیو اے کو بند کرنے پر زور دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے فلسطینی مسئلے کو ہوا ملتی ہے. نتنیاہو نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اس ادارے کا حتمی مقصد اسرائیل کی ریاست کو ختم کرنا ہے, اس لیے اس ادارے کا وجود قائم ہی نہیں رہنا چاہیے. ان کے اس بیان سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے امریکی امداد ختم کر دیں گے, جس کی وجہ یروشلم کو اسرائیل کو دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کا رد عمل تھا. وائس آف امریکہ کی رپورٹر زلیسکا ہوک نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس کی تفصیل بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
فلسطینیوں اور ان کے حامیوں نے یروشلم کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھا ہے. امریکی صدر نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے, جس کے بعد برہم فلسطینی رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ اب اسرائیل کے ساتھ کسی بات چیت میں امریکی ثالثی کو مزید قبول نہیں کریں گے, جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے فلسطینیوں کے لیے امریکی امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی, جو سالانہ تقریباً 30 کروڑ ڈالر ہے. فلسطینیوں نے اس کا جواب حکم عدولی کے ساتھ دیا تھا. رام اللہ کی ایک شہری کہتی ہیں,
When it comes to threats, the United States is used to threatening the Palestinian people, and we are used to standing up to them and confronting.
وہ کہہ رہی ہیں جب دھمکیوں کی بات آتی ہے تو امریکہ فلسطینی عوام کو ہمیشہ دھمکیاں دیتا رہا ہے اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں. ایک اور شخص نے کہا,
If we continue to live under Israeli and American blackmail, we will never become.
وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اسرائیل اور امریکی بلیک میل کے تحت جینا جاری رکھا تو ہم کبھی بھی ایک ریاست نہیں بن سکیں گے. اسرائیل کے وزیر اعظم اور بھی آگے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ 1949 میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی جو ایجنسی تشکیل دی گئی تھی اسے توڑ دینا چاہیے. ان کے الفاظ,
I totally agree with President Trump's poignant criticism of UNRWA. UNRWA is an organization that is perpetuating the Palestinian refugee.
وہ کہہ رہے ہیں میں صدر ٹرمپ کی UNRWA پر تنقید سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. UNRWA ایک ایسا ادارہ ہے جو فلسطینی پناہ گزین مسئلے کو جاری رکھے ہے. اس نے مبینہ واپسی کے حق کے بارے میں بیان کو جاری رکھا ہے, جس کا ہدف اسرائیلی ریاست کو ختم کرنا ہے. لہذا UNRWA کے وجود کو ختم کرنا ہوگا. نتنیاہو نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ اب زیادہ تر ان کے مخالفین کی حمایت کرتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے تجویز پیش کی کہ جو رقوم فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے لیے مختص کی گئی ہیں انہیں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے کمیشن کو منتقل کر دینا چاہیے, تاکہ بقول ان کے وہ حقیقی پناہ گزینوں کی مدد کر سکے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یروشلم اور اسرائیل کے بارے میں یہ رپورٹ آپ نے سنی. ایک اور مسئلہ ہے جو فنڈز کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں شہناز عزیز. اب آئیے آپ کو ہم یورپ لیے چلتے ہیں. یورپ میں نیا سال ترقی کا سال ہوگا, تجزیہ کار کہتے ہیں, یعنی یورپی یونین کے لیے, کیونکہ یورو قرضے کا بحران جس نے کئی یورپی ملکوں کو لگ بھگ دیوالیہ کر دیا تھا, جنگ اور غربت سے فرار ہونے والے لاکھوں تارکین وطن کی بحرانی آمد تھی. اس کے بعد 2016 میں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے ووٹنگ وہ فیصلہ تھی جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو سراہا تھا جو امریکی صدر ہیں. پھر یورپی یونین بحرانوں کے 10 سال سے نکل آئی. 2017 میں اس کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ یورپ اپنے کاروباروں میں واپس آ گیا ہے. اب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک طرف تو مائیگریشن کا بحران جاری ہے, لوگ ابھی تک وہاں آ رہے ہیں, اور کوئی بھی ایسا سسٹم موجود نہیں جو اس مسئلے کو کسی پائیدار طریقے سے حل کر سکے, کیونکہ رکن ملک اس سے متفق ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے, اور یورو زون پر اس کے پاس ایسا کوئی ضروری اور مستحکم لائحہ حمل موجود نہیں جو یونین کو اپنا کام, یعنی یورپی یونین کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے درکار ہے. تارکین وطن کے اس بحران میں کمی کی بات تو کی جا رہی ہے, لیکن یورپ میں جہاں گزشتہ برس اس حوالے سے آئے روز خبریں ملتی رہیں جنگ سے تباہ حال ملکوں سے نکلنے اور اپنے ملکوں میں معاشی مواقع نہ ہونے کی وجہ سے بہتر زندگی کی تلاش میں وہاں آنے والے افراد جو غیر قانونی طور پر آتے ہیں ان کے لیے زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے, یہ مسئلہ بدستور حل طلب ہے, انسانی مسئلہ ہے. آج ہم اس پر بات کرتے ہیں, خصوصاً پاکستان سے بیرون ملک جانے والوں کے بارے میں. پاکستان سے یورپ میں غیر قانونی طور پر آنے والوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے بات کی سارا زمان نے 25 سالہ پاکستانی نوجوان ندیم سکندر سے جو مارچ 2016 میں غیر قانونی طور پر اٹلی میں داخل ہوئے. آئیے پوری بات چیت سنتے ہیں. یہ انٹرویو آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں سارا زمان.
پاکستان میں ایک تو فیوچر نہیں ہے اور دوسرا جو ہے نوکری وغیرہ ادھر جابز کا مسئلہ بنتا ہے اور پاکستان کے علاج جو ہیں وہ بھی کافی جو آج کل دشوار چل رہے ہیں, سیاسی بھی اور مذہبی بھی جو مسئلہ ادھر کافی ہے. میں نے سوچا کہ ادھر کا راستہ لوں.
ٹھیک, تو 7 ملک آپ نے کراس کیے پاکستان سے اٹلی پہنچنے کے لیے. یہ سفر کیسا تھا, کیا دیکھا, کیا کوئی ڈر لگا, کیسے پہنچے؟
رستے میں بہت سی مشکلات بھی دیکھی, کافی ٹینشنیں بھی دیکھی ہیں. تقریباً ہر وقت جو ہے نا موت کا خطرہ لگا ہوتا ہے, کبھی پہاڑوں پہ, کبھی سمندر میں, کبھی جو ہے نا دریاؤں میں, اور کافی جو مشکلات دیکھی ہیں. پانی کی کمی ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, سردی ہے, اور دوسرا جو ہے نہ رہائش کا ٹھیک طریقے سے بندوبست ہوتا ہے. بس بہت سی مشکلات ہیں مجھے.
تو اس راستے میں آپ رہے کس طرح سے, کہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ ملی یا کھلے آسمان تلے رہنا پڑا پورے راستے؟
تقریباً زیادہ تو کھلے آسمان میں, جنگلوں میں, پہاڑوں پہ, اور جو پرانے گار ہیں قصبوں میں ادھر جو ہے نا چوری ادھر رہے ہیں.
اچھا, اب آپ یہاں اٹلی پہنچ گئے, یہاں پہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے آپ کے جانے, کیونکہ ویسے تو یورپ میں مہاجرین کے خلاف ایک جذبہ ہے جو ابھر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, تو آپ مجھے بتائیے آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟
شروع میں جب پتہ نہیں تھا ادھر کے حالات کا اور ادھر کے کیا اصول ہیں, کیا لوگوں کے جو مائنڈ ہے, کیا سوچتے ہیں جو غیر ملکی ان کے بارے میں, لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری سوچ سے کافی مختلف ہیں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, تو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں جو ہے نا اچھا بیہیو کرتے ہیں, اچھا جو ہے نا ان کا جو ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک اپنی سوچ میں ہی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے.
سب سے تکلیف دہ آپ کے لیے کیا رہا ہے اس میں, ابھی آپ جب اٹلی آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا رویہ ہے کچھ کا اچھا نہیں, آپ کے ساتھ کسی نے کیا اچھا کیا اور کیا برا ہوا آپ کے ساتھ؟
نہیں, میرے ساتھ تو تقریباً سب نے جو کیمپ والے تھے وہ بھی ٹھیک ہیں, اور اس کے بعد جدھر میں رہ رہا ہوں ابھی یا پہلے میں کیمپ میں تھا وہ بھی ٹھیک تھے. تقریباً میرے ساتھ تو نہیں, لیکن کافی دیکھا ہے کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں یا افغانستان کے ہیں یا کچھ پاکستانی ہیں جو کام نہیں کرتے یا ان کا جو کام یا ان کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کے یہ لوگ پسند نہیں کرتے.
اچھا, ابھی آپ کو تو اقوام متحدہ کے کیمپ کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ بھی ملا ہوا ہے رہنے کے لیے جو آپ دوسرے لڑکوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پاکٹ منی بھی ملتی ہے تھوڑی بہت اور کھانے پینے کا خرچہ بھی ملتا ہے, کیا آپ خوش ہیں اپنے فیصلے سے, اچھا کیا آپ نے یہاں کے؟
ہاں, مجھے اچھا ہے کیونکہ ایک فیوچر ہے اور ایک جو ہے نا کل کے لیے بندہ کرتا ہے, اتنی تکلیفیں اور اتنی مشکلات دیکھتا ہے, ابھی سوچا ہے کہ اور امید بھی ہے اور یہی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے.
تو دوسروں کو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ وہ بھی اس طرح غیر قانونی طریقے سے آنے کی کوشش کریں یورپ؟
میں تو بالکل نہیں, بالکل میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا, کیونکہ اتنی جو مشکلات ہیں رستے میں اور کافی جو ادھر بھی ٹائم لگ جاتا ہے, 2 سال لگ جاتے ہیں, 1 سال لگ جاتا ہے, تو ظاہر ہے میں تو نہیں چاہوں گا کہ غیر قانونی طریقے سے آنا ہے, اگر آنا ہی ہے ضروری ہے کسی نے آنا ہے تو لیگل طریقے سے بندہ آ جائے.
ابھی کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, ابھی اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کو مزید کیا کرنا ہے؟
ابھی ایک تو ڈاکومنٹس کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کا انتظار ہے, وہ مل جائیں گے, اور دوسرا جو ہے نا کام وغیرہ کی تلاش میں, کوئی کام مل جائے چھوٹا وہ بھی کر لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے اپنا حساب کتاب چل رہا ہے.
اور راستے میں آپ نے اور لوگ بھی دیکھے ہوں گے خاص طور پہ پاکستانی, ان کا تھوڑا سا بتائیے کہ کیا آپ نے دیکھا کسی کی جان کو خطرہ ہوا ہو, کوئی گم ہو گئے ہوں لوگ جن سے آپ کا پہلے رابطہ تھا اب نہیں رہا رابطہ, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی کیا ان سے آپ رابطے میں ہیں یا نہیں؟
کافی لوگ ہیں جن سے رستے میں میری ملاقات ہوئی اور بعد میں, لیکن ابھی تک ان کا نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں, کس سال میں ہیں اور کس ملک میں ہیں, کیونکہ اتنے سارے ملک میں کراس کر کے آیا ہوں غیر قانونی طریقے سے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی کدھر سٹے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے گریس.
ندیم سکندر, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی اور آپ نے گفتگو سنی ندیم سکندر کی. مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوگی, ہمارے ساتھ رہی ہے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش, ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. پروگرام میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے بارے میں. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے مناسب تعلیم کلیدی اہمیت رکھتی ہے. جن ملکوں میں تعلیم کی شرح زیادہ ہے وہاں معیار زندگی یہاں تک کہ زندگی کے طویل ہونے کی شرح بھی زیادہ ہو جاتی ہے. فن لینڈ کی بات کر لیں, ہالینڈ, سویڈن یا پھر جاپان جیسے ملکوں کو دیکھیے. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جہاں تعلیم کے شعبے پر بہت توجہ درکار ہے. پاکستان کے سامنے ایک طویل سفر ہے تعلیمی شعبے میں بہتر کارکردگی کے حوالے سے. اس بارے میں ہم لمبی گفتگو کر سکتے ہیں کہ کہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کا رول کیا ہونا چاہیے, اداروں کو کیا کرنا چاہیے. تو آئیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں جہاں نگت ہمیں مزید تفصیل بتائیں گی. جی نگت,
بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ بہت ہی توجہ طلب ہے, اور اس کی ایک بات ریزن یہ بھی ہے بہجت کہ یہاں پر جو حکومتیں رہی ہیں ان کی ترجیحات میں تعلیم بہت ہی کم توجہ کا حامل رہا ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں. اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں اسکول جانے کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اقوام متحدہ کی 2016 میں جاری ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان شعبہ تعلیم کے اہداف کے حصول میں کئی دہائیاں پیچھے ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان دیہی علاقوں میں مردوں میں خواندگی کی شرح 64% جبکہ خواتین میں یہ شرح صرف 14% ہے. رپورٹ میں شعبہ تعلیم میں ترقی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ تنازعات کو قرار دیا گیا جو بچوں کو سکولوں سے محروم رکھتے ہیں, جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتوں کا شعبہ تعلیم اور سماجی ترقی کے شعبوں کی طرف غیر سنجیدہ رویہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم, سائنس و ثقافت یعنی یونیسکو بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پائیدار ترقی بشمول خوشحالی میں اضافہ, صحت کی بہتری, سہولیات, تشدد میں کمی اور صنفی مساوات میں اضافے کے لیے تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اور جس طرح بہجت بھی کہہ رہی تھی کہ جن ملکوں نے تعلیم کے شعبے میں ترقی کی انہوں نے تمام شعبوں میں ترقی کی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو صورتحال کچھ مختلف ہے اور ابھی بھی اس شعبے کی طرف کافی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے اپنی اس رپورٹ میں. آئیے آپ کو تفصیلات سنواتے ہیں.
پاکستان کا آئین تعلیم کو انسان کا بنیادی حق تسلیم کرتا ہے, کیونکہ اس کی شق نمبر 25 کی ذیلی شق الف میں درج ہے کہ ریاست 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو مذکورہ طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے مطابق مقرر کیا جائے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی. اور اسی طرح 1960 میں اقوام متحدہ کے چارٹر یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں بھی تعلیم کو انسان کا بنیادی حق تسلیم کیا جا چکا ہے. اس لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہر سال بجٹ میں تعلیم پر رقم تو مختص کرتی ہے مگر وہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2.5% سے زیادہ نہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر فیصل باری, کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے مختص ہونے والی یہ رقوم عامرانہ دور کے رقوم سے کسی طور کم نہیں. تاہم سیاسی حکومتوں کے دور میں نچلی سطح پر ادارے قائم نہ ہونے کی وجہ سے عوام اپنی حکومت سے جواب طلب نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے تعلیمی حالت میں خاطر خواہ بہتری پیدا نہیں ہوتی.
یہ نہیں ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کر رہے, لیکن رسپانس کافی نہیں ہے. جتنا بڑا کام ہے یہ کرنے کے لیے اس کے لیے وہ رسپانس کافی نہیں. اور وہ لیکن جو ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس ہیں اس میں لیجیٹیمیسی کہتے ہیں اس کا بیسس فرق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایم پی اے میں لانا نہیں چاہتے, اس لیے وہ لیجیٹیمیسی کو نچلے لیول پہ لے جاتے ہیں. اس کو کمپیرزن ڈائریکٹلی کرنا تو شاید صحیح نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں اتنی پچھلے 50-60 سال میں پاکستان میں کہ ان کی اپنی گراس روٹ اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا, اور وہ ختم ہوئی بھی ہے. تو یعنی نہ میں ایز اے سٹیزن یا میں کسی پارٹی کو جس کو سپورٹ کرتا ہوں ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا, میں صرف ان کو 5 سال بعد ووٹ دے سکتا ہوں.
ایک اور ماہر تعلیم شیر عالم شینواری کا ماننا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ برادریزم کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے تعلیمی حالت میں امید افزا بہتری نظر نہیں آتی.
تمام جو الیکشن جانے والے لوگ ہیں, لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کے, اپنے منشور میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں, لیکن مسئلہ رہتا ہے لوگوں کے رجحانات پر ہوتے ہیں, اس بنیاد پر شاید اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ ایجوکیشن کو دے کر. وہ زیادہ تر لوگ روزگار اور پھر امن و امان کا مسئلہ ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. دوسرا جو بڑا عوامل ہے, فیکٹر ہے, وہ تو عوام کے اندر جو ووٹرز ہیں ہمارے, ان کی برادری ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جو خان صاحب ہے, جو چودھری صاحب ہے, جو بھی ہے, وہ جس طرح سے بھی ہے, وہ ہم سے جس طرح بھی کام لینا چاہے ہم کریں گے, ووٹ ہم ان کو دیں گے چاہے جیسے بھی ہو. تو پھر ہم اپنے مسائل کی طرف نہیں دیکھتے, ہم تو ان کے خواہش پورا کرنے کی کوشش میں ہوتے. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پیسے ہمیں دیتے ہیں یا ہمیں کوئی اور سہولت ہمیں دیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, تو پھر ہم بہت بڑی ویژن کو نہیں دیکھتے کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے، ووٹ ہم کس لیے دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں. تو یہ شعور بھی اس لیے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو مجبوری کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ تب کم ہوگا جب مجبور کریں گے ہم، یا خود وہ اتنا احساس کرے کہ بھر ہم نے اگر عوام سے ووٹ لینا ہے، ہم نے منسٹری میں جانا ہے، ہم نے اسمبلی میں جانا ہے، ان کی نمائندگی کرنی ہے.
پاکستان میں سرکاری سکولوں کے بجائے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ایک مثال پنجاب کے حوالے سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلی ایک دہائی میں صرف پنجاب میں 41,638 نجی سکول بنائے گئے اور سرکاری سکولوں کی تعداد صرف 1,035 ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر فیصل باری کہتے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کو قریبی تعلیمی ادارے میں بھیجنے کا پابند بنا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے.
جن ملکوں نے تعلیم ٹھیک شروع کی تھی اس وقت شروع کرنے کی تھی شروع جب وہ اتنے امیر نہیں تھے. جاپان نے 1880s میں کہیں گے شروع کیا تھا، امریکہ 200 سال پہلے امیر نہیں تھے. پیسے کا ایشو نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی کو کیسے چینج کیا جائے. آپ آج یہ اعلان کر دیجئے کہ جی تمام جتنے افسران ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں یا بیوروکریسی کے ہوں یا پبلک اسپیس میں جو لوگ ہیں، ان کے بچے پبلک اسکولوں میں جائیں گے، وہ پرائیویٹ اسکول نہیں جا سکتے. تو آج پبلک اسکول ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں جو جاتی عمرہ کے قریب پبلک اسکول ہے جس میں شریف صاحب کا صاحب زیادہ ہے کوئی جائے گا، تو اس کی وہ حالت ہوگی جو آج کل پبلک اسکول کی ہے، وہ خود ہی چینج ہو جائے گا. لیکن ایسا فیصلہ کبھی ہوگا نہیں ہماری سوسائٹی میں، میرا خیال ہے ہم اس سے اب بہت دور آ گئے ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں تعلیمی حالت میں بہتری لانے کے لیے لوگوں کو برادری کے بجائے تعلیم جیسے بنیادی مسائل کو سامنے رکھ کر ووٹ دینا چاہیے، اور عوام کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے نمائندوں کو اپنے منشور پر عمل درآمد کے لیے مجبور کریں. اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ میڈیا بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی. تعلیم ہی کی بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، کیونکہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں اور اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو سکول تو نہیں جا سکتے لیکن ان کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے بہت سے غیر سرکاری تنظیمیں اور انفرادی طور پر بھی لوگ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو اگر ہم گننا شروع کریں تو میرے خیال میں ٹائم کم پڑ جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بہجت بھی ہمیں ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہی ہیں، مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. جی بہجت.
شکریہ نگہت. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں دنیا کے کئی ترقی پذیر ملکوں میں دہشت گردی کا دور دورہ رہا ہے، جس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، اور لیکن پھر ایسے ملکوں میں صحت، تعلیم اور زندگی کی بنیادی سہولتوں کا بھی فقدان ہے. تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے افراد مختلف نوعیت کے جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. پنجاب کا شہر ہے فیصل آباد، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں روہیل برن. وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ انہوں نے سلم سولر نائٹ اسکول کی بنیاد رکھی ہے، جہاں مزدوری کرنے والے بچے چٹائیاں بچھا کر سولر لائٹ لگا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. روہیل برن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم کب تک تنقید کرتے رہیں گے. ہمیں خود ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے طور پر کوشش کرنا چاہیے کہ اس ملک کے پسماندہ بچوں کو خود بھی پڑھائیں. میرے گھر کے پاس پسماندہ بستیاں تھیں، میں وہاں گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب مثبت دیا. اس طرح پاکستان کے پہلے سولر سلم اسکول کی بنیاد 2016 میں رکھی گئی. تو یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے گلرخ نے، آئیے رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
موجودہ دور میں دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک دہشت گردی کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ایسے ممالک میں صحت، تعلیم اور زندگی کی بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. خاص طور پر تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ افراد مختلف نوعیت کے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. پنجاب کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے روہیل ورن نے پاکستان میں پہلی مرتبہ سلم سولر نائٹ اسکول کی بنیاد رکھی ہے، جہاں مزدوری کرنے والے بچے چٹائیاں بچا کر سولر لائٹ لگا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. روہیل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں کیونکہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے اور یہ نیوز پیپرز پہ نیوز چینلز پہ روز آتا رہتا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں, تو میرا ماننا یہی تھا کہ ہم کب تک کریٹیسائز کرتے رہیں گے. ہمیں خود ایز اے انڈیویجول, ایز اے ریسپانسبل سٹیزن, ایز اے پاکستانی, ہمیں خود آگے بڑھ کے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے بچوں کو پڑھائیں. تو اسی طرح میں ایک جو میرے گھر کے پاس سلم تھا میں وہاں پہ گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہاں مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملا, ان کی فیملی بھی انٹرسٹیڈ تھی, بچے بھی انٹرسٹیڈ تھے. اسی طرح ہم نے اسٹارٹ کیا تقریباً 2016 میں اور ہمارا اسکول پاکستان کا پہلا سولر نائٹ اسکول بن چکا ہے.
ان کا مزید کہنا تھا,
دیکھیں اس پہ یہ تھا کہ کچھ میرے دوست ہیں, کچھ یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں, اس طرح ڈفرینٹ لوگ والنٹیئرز آتے رہے, پھر ہماری جو آسا بھٹو ہیں انہوں نے بھی ہیلپ کرنے کی اپنی کوشش کی, اور اس طرح ڈفرینٹ لوگ جیسے ہی چلتا رہا لوگوں نے دیکھا ان کا جذبہ بڑھا اور ان کا وہ ساتھ جڑتے گئے, اور یہ پروجیکٹ دن بہ دن اور بڑا ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اچھے جڑتے جا رہے ہیں. جو ہمارے پاس 100% جو بچے ہیں وہ انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ سارے اتنے لوور کلاس سے ہیں کہ ان کے پاس دو وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی, تو اسی وجہ سے ان بچوں کو مجبوراً چائلڈ لیبر میں انوالو ہونا پڑتا ہے. یہ دن بھر مشقت کرتے ہیں, دن بھر کام کرتے ہیں, کچھ ہاؤس ہے کچھ ہاؤس میڈ کے طور پہ, کچھ کسی ٹیلر کی دکان پہ کام کرتے ہیں, کہیں کام کرتے ہیں. اب جو 90% بچے وہ چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہیں, تو کیونکہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ بچے دن بھر کماتے ہیں, شام میں مغرب کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے وہاں سے, جیسے یہ وہاں سے فری ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی سلم اسکول, ان کو ہم ٹائم بتاتے ہیں, بچے سلم اسکول پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ بریک کے بعد یہ بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور روز اسی طرح ہماری کلاسز ہوتی ہیں, منیمم 5 ڈیز اے ویک کلاس ہوتی ہے, 2 to 3 آورز.
جنوبی ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں پاکستان بھی شامل ہیں, جہاں دہشت گردی اور غربت کے سبب شرح خواندگی کم ترین سطح پر ہے. پاکستان میں غربت کی وجہ سے زیادہ تر بچے تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اپنے خاندان کی کپالت کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں. روہیل کا کہنا تھا,
دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ صرف تعلیم جو ہے وہ کتابوں تک ریسٹرکٹیڈ نہ رہے, تو اسی وجہ سے ہم ان کو روز مرہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ, ایتھکس, کوڈ آف کنڈکٹ, کس طرح بڑوں سے بات کرنی ہے, کیونکہ یہاں پہ شعور کی بہت زیادہ کمی ہے, لا علمی ہے, تو جہالت بہت زیادہ ہے, تو ان کو کوئی تمیز نہیں تھی. ان کو واش روم مینرز, ایٹیکیٹ سکھائے, اور دن بھر کس طرح گزرنا ہے, کوئی بڑا اس کو سلام کرنا ہے, ماں باپ کی کس طرح عزت کرنی ہے, اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ صرف ہم کتابی باتیں نہیں, جیسے میں نے کہا ہم یہاں پہ بچوں کو ٹائیکونڈو بھی سکھاتے ہیں, ٹائیکونڈو ان کے سیلف ڈیفینس کی, اس کے بعد یہاں پہ آرٹس کی کلاسز ہوتی ہیں, ریسائکلنگ کلاسز ہوتی ہیں, پھر ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ڈفرینٹ فیسٹیولز سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کو بالکل ایز اے فیملی رکھا ہوا, بالکل گھر کا ماحول بنایا ہوا ہے اسے ہم نے.
یہ حقیقت سب پر آیا ہے کہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار تعلیم یافتہ نوجوانوں پر ہے. دنیا میں ایسی بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے تعلیم کے بل بوتے پر ترقی حاصل کی اور دنیا میں ایک مقام حاصل کیا. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم آپ کو لے جائیں گے ایک ایسے کیمپ میں جہاں پر روہنگا مسلمان قیام پذیر ہیں. روہنگا مسلمانوں کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا ہی ایک بڑا مسئلہ تھا, لیکن اب کیمپوں میں جہاں ان کی زندگی اندازوں کے مطابق 6 لاکھ تک ہو چکی ہے, ضروریات زندگی اور روزمرہ کی بنیادی ضرورتیں پورا کرنا بھی دشوار ہے. بلو خلی کیمپ ہے, پناہ گزین کیمپ بنگلہ دیش کا. اس میں پینے کا پانی صاف نہیں ہے, پھر رہائشی کمرے جو موجود ہیں ان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اور اسی طرح ایسے امراض اور وباؤں کے پھوٹ پڑنے کے لیے بڑا ہی ایک مناسب سا ماحول تشکیل ہو جاتا ہے, اور یہ وہ امراض ہیں جن کی روک تھام کرنا ممکن ہے. تو اس وقت ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بلو خلی کیمپ میں جو لوگ مقیم ہیں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. گزشتہ دنوں ان کو کئی طرح کی ویکسین بھی دی گئی تاکہ کئی بیماریوں کی روک تھام کی جائے, لیکن آج کل جو بیماری ان کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے وہ ہے خناک, یعنی ڈپتھیریا کی. تو یہ کیا صورت ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس پر قابو پانے کے لیے, یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بلو خلی پناہ گزین کیمپ میں گندے پانی, کھچا کھچ بھرے رہائشی کمرے اور خستہ حالی ایسے امراض اور وباؤں کے پھوٹ پڑنے کے لیے مناسب ماحول تشکیل کر رہی ہے جن کی روک تھام کرنا عام طور پر ممکن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 650,000 روہنگا مسلمان ہمسایہ میانمار سے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آن بسے۔ 200 سے زائد فعال ویکسینیشن ٹیموں نے ہیضے کی روک تھام کے لیے پینے والی 9,00,000 خوراکیں تقسیم کی، لیکن اب ایک اور متعدی مرض خناک کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر رابطہ کار کیٹ نولن نے اطلاع دی ہے کہ ڈپتھیریا یا خناک، جسے ویکسین کی مدد سے روکا جا سکتا ہے، ان عارضی بستیوں میں مقیم روہنگا آبادی کو اپنے آبائی وطن میانمار میں حفظان صحت کے لیے بہت کم رسائی تھی، اور عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے بنگلہ دیش کے لیے نمائندے ڈاکٹر نورتنا سوامی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی آبادی ہے جو ویکسین کی بہت کم کوریج کی وجہ سے ایسے ہی امراض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار ہے جن کی روک تھام ممکن ہے، اور وہ ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہیضے، خسرے اور خناک جیسی متعدی بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ موجود ہے۔ میانمار میں صحت کا شعبہ دنیا میں بدترین شعبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر نسلی اقلیتوں کے رہائشی علاقوں میں جہاں تنازعات اور غربت نے طبی ترقی کو کہیں پیچھے ڈال رکھا ہے۔ روہنگا پناہ گزین میانمار کی شمالی ریاست راخائن کو چھوڑ کر بھاگے تھے جب اگست کے آخر میں باغیوں نے سیکیورٹی افواج پر حملے کیے، جس سے فوج نے کڑی کارروائی کی اور جسے نسلی صفائی سے بھی تعبیر کیا گیا۔ میانمار کی حکومت نسلی صفائی کی اصطلاح کو مسترد کرتے ہوئے زور دیتی ہے کہ روہنگا دیہاتوں میں تشدد اور آتش زنی ان روہنگا عسکریت پسندوں نے کی جنہوں نے فوج پر بھی حملے کیے تھے۔ راخائن ریاست میں روہنگا افراد کے لیے صحت کی سہولتیں انتہائی خراب ہیں۔ اراکان پروجیکٹ کے لیے روہنگا افراد کے لیے ماہر کرس لیوا صورتحال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے لیے بہت کم اشیاء دستیاب ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے ہمسایہ بنگلہ دیش میں خناک کے تیزی سے ہونے والے اضافے پر قابو پانے کے لیے بالوخلی عارضی بستی میں ماں بچے کے لیے قائم تنصیبات کو علاج معالجے کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہنگامی رابطہ کار کیٹ نولن کہتی ہیں کہ اس وبا کا پھوٹ پڑنا تشویشناک ہے کیونکہ یہ پہلے ہی سے خراب صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے، اور ڈیوٹی ڈاکٹر تھامس ہانسن کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیمپوں میں موجود اس مرض کا شکار ہونے والے مشتبہ کیسز کا اینٹی بایوٹک سے فوری علاج کیا جائے، اور انہیں 48 گھنٹوں کے لیے الگ تھلگ بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماری چھینکنے اور کھانسنے کے ساتھ باہر نکلنے والی رضوبت کے ذریعے پھیل سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود، عالمی ادارہ صحت یعنی WHO، یونیسیف اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے کہ خناک کی وبا کو آئندہ پھیلنے سے روکنے کے لیے ویکسینیشن کا استعمال کرایا جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روہنگا کی آئندہ نسل روک تھام کی جانے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے گی۔ 21 دسمبر تک ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اپنے صحت کے مراکز میں خناک کے 2,000 سے زائد مشتبہ کیسز کو اٹینڈ کیا ہے، اور اب اس تعداد میں روزانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بیشتر مریضوں کی عمریں 5 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس بیماری کی وجہ سے 20 سے زائد روہنگا افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ بیسے چلانی، اردو ویوئے، واشنگٹن۔ روہنگیا مسلمانوں کے ایک اور مسئلے کے بارے میں آپ نے سنا جو کیمپوں میں رہتے ہوئے صحت کے حوالے سے انہیں اس وقت درپیش ہے۔ ہر پروگرام میں ہم صحت کے شعبے سے مختلف معلوماتی رپورٹیں آپ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بھی آج ایک بڑے حساس اور اہم مسئلے پر بات کی ہے، ایک ماہر ڈاکٹر سے اس کی رائے بھی لی ہے، اور مسئلہ ہے ہرپیس سمپلیکس کا، جس میں جلد پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ متعدی بھی ہوتے ہیں، کئی علامتیں ہیں، اور اسی طرح کئی طرح کا علاج معالجہ بھی ہے۔ آئیے تفصیل کے لیے نگہت کے پاس چلتے ہیں۔
جی بہت شکریہ بہجت۔ بالکل، ہرپیس سمپلیکس وائرس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، اور آج ہم بات کریں گے ٹائپ 1 کے حوالے سے، جو زیادہ تر ہونٹوں کو متاثر کرتی ہے، اور اس میں منہ کے ارد گرد پانی والے دانے بن جاتے ہیں، اور اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو یہ ایک سے دوسرے انسان میں آسانی سے منتقل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 3,70,000,000,000 لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ رابعہ گلفام اپنی اس رپورٹ میں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ہرپیس سمپلیکس وائرس، جسے عام زبان میں پانی والے دانے کہا جاتا ہے، جو عموماً ہونٹوں کے ارد گرد نکل آتے ہیں، یہ ایک وائرس ہوتا ہے جو جسم میں داخل ہو کر دانوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہرپیس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں،
ہرپیس تو ایک بہت براڈ سا نام ہے جس میں کافی ساری کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم ہرپیس سمپلیکس کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ہرپیس زاسٹر۔ زاسٹر تو دونوں کے وائرسز بھی مختلف ہیں اور کنڈیشن بھی مختلف ہے لیکن نام ایک، اور یہ جو لاکڑا کاکڑا کا وائرس ہوتا ہے نا وہ ہرپیس زاسٹر کی بیماری کا سبب ہے۔ جو دوسرا ہرپیز ہے اس میں بھی دو ورائٹیز ہیں، ان کا دونوں کا وائرس ایک ہی ہے اور یہ وہ کامن ورائٹی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بخار کے بعد ہونٹ کے اوپر ایک چھالا نکل آیا، کوئی نزلہ زکام ہوا تو چھالا نکل آیا، اس کو ہرپیز سمپلیکس کہتے ہیں۔
ڈاکٹر احسن حمید ہرپیز سمپلیکس وائرس کی اقسام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
تو ایچ ایس وی جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2۔ تو ٹائپ 1 وہ ہے جو کہ آپ کے ہونٹوں کو افیکٹ کرتے ہیں اکثر، لیکن ہونٹوں کے علاوہ کسی اور باڈی ایریا کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے وائرس انٹر ہوئے۔ تو کامن جو ایریاز ہیں وہ یہ لپس کے ہیں، وہاں سے وائرس اندر چلا جاتا ہے باڈی میں اور پھر وہیں پہ وہ چھالے بناتا ہے۔ بعض وقت وہ زبان کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں چھالے، منہ کے اندر بھی بنا لیتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے بچوں کو ہم چومتے ہیں چیکس کے اوپر، چیکس پہ بھی یہ اثر کر سکتا ہے، جسم کے کسی بھی ایریا پہ یہ آ سکتا ہے، لیکن کامن جو ہے وہ ظاہر ہے ہونٹوں کے اوپر یا ہونٹوں کے آس پاس۔
ہرپیس سمپلیکس وائرس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر احسن حمید نے بتایا،
سال میں ایک آدھ دفعہ ہو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں، اور اس کے نکلنے سے پہلے ہلکی سی اریٹیشن اور وہاں پر جلن سی شروع ہو جاتی ہے ایک دن پہلے، اور اگلے دن پھر چھوٹے چھوٹے چھالے نکل آتے ہیں، وہ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کھرنگ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ چار پانچ دنوں میں ہفتے میں وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔
ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں کہ یہ وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا احتیاط لازمی ہے۔
وائرس کی یہ کنٹیجیس ہوتا ہے، یہ چھوت کا ہوتا ہے، یہ متعدی قسم کی یہ بیماری آتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور یہ کس ایریا پہ لگے گی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہماری ہیبٹس کیا ہیں۔ تو اگر کسی ایڈلٹ کو وہ وائرس ہے تو ظاہر ہے وہ ٹرانسمٹ کر دے گا بچے کو، اسی طرح بچے بھی بہن بھائی ہیں چھوٹے، وہ دوسرے کو چھوتے رہتے ہیں تو ایک سے دوسرے کو یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔
ہرپیس سمپلیکس وائرس کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر احسن حمید کہتے ہیں،
ایک دفعہ ہرپیس اگر چھالے اسکلس پہ نکل آئے نا تو پھر اس کی جو لگانے کی کریمیں بھی اتنی افیکٹو نہیں ہوتی۔ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو کریم ہے وہ آپ اپنے پاس ہینڈی رکھیں، جن کو یہ نکلتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو نکلتا رہتا ہے، جس وقت اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہلکی سی ٹنگلنگ اور برننگ اور اچنگ شروع ہو جاتی ہے اس ایریا پہ، تو وہ ٹائم ہے کہ آپ اس پہ وہ کریم لگانی شروع کریں، خود بھی یہ ختم ہو جاتا ہے تین چار دنوں کے پانچ دنوں کے بعد۔ جو اگر نکل آیا اور اس کو ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو اینٹی وائرل ڈرگس ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کو چار پانچ دن کے لیے دینی پڑیں گی، اس کا جو نیچرل کورس ہے وہ بھی چار پانچ دن کا ہی نارملی ہوتا ہے، تو شاید آپ کو بہت زیادہ فرق نہ پڑے ٹریٹمنٹ سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو ہم پریونٹ کرنا چاہیں پھر اس کے لیے آپ کو ڈیلی بیسس پہ دینی پڑتی ہے اینٹی وائرل ڈرگ، ممکن ہے تین مہینے کے لیے، چھ مہینے کے لیے، سال کے لیے۔ جو ویکسین کی ہم نے بات کی تھی، اویلیبلٹی اس وقت ایک ایشو ہے کیونکہ وہ ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے، کچھ کمپنیز ہیں جو کہ اس کو ڈیولپ کر رہی ہیں، پھر اس کے ذرا ٹرائلز ہونے ہیں اور اس میں کو ٹائم لگے گا۔
ڈاکٹر احسن نے ہرپیس سمپلیکس وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے کہا،
انٹیمیٹ فزیکل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے جو کہ ہماری کلچر میں ایک ہیبٹ ہے، اگر آپ خواتین آپس میں ملتی بھی ہے تو ہگ کرنے کے بعد وہ چیکس کو کس کرتی ہے، یہ میرے خیال میں اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ٹرانسمیسیبل یا کنٹیجیس ڈیزیز اور بھی بہت ساری آ گئی ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ آپ ان کو کس کرتی ہیں، ہر ایک بچے کو، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب پارلرز میں جاتے ہیں اس میں جو وہ اپنے ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ تھریڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ویکسین کے لیے جو ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسپونس ہوتا ہے جو کہ ویکس وغیرہ اسپریڈ کراتے ہیں، یہ اگر بہر ان کے پاس بہت سے کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور ایک سے دوسرے کا دوسرے پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے بھی یہ اسپریڈ کر جاتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ان کے پاس کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کسی کو ہے کہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
پروگرام میں صحت کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوا، یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آج ہماری دنیا میں سائنس کی تیز رفتار ترقی نے بہت سی سہولتیں تو ہمیں دی ہیں, وہیں دوسری جانب کچھ مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں, اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ بینک مشینوں یا اے ٹی ایم مشینوں سے جڑے جرائم کا ہے. پہلے تو پرانے زمانے کے چور ان مشینوں کو ہی چرا لیتے تھے یا پھر توڑ بھی دیتے تھے, لیکن اب تو بڑے ہائی ٹیک طریقے دریافت ہو چکے ہیں. آپ کے اپنے بینک کارڈ کی انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کر کے یہ دھوکے باز آپ کو رقم سے محروم کر دیتے ہیں. یہ نگہت آپ کی رپورٹ انتہائی معلوماتی ہے. گزشتہ بہت سارے دنوں سے جب سے پاکستان میں پتا چلا تھا کہ اس میں بہت سارے فراڈ ہوئے ہیں, دھوکہ اور دھاندلی ہوئی ہے, میں بھی چاہتی تھی کہ اس بارے میں کوئی تفصیلی رپورٹ اپنے سننے والوں کے لیے پیش کریں. تو اور کیا تفصیل بتائیں گی یہ جو اسکمنگ اے ٹی ایم کے بارے میں بات کی جاتی ہے, کیونکہ بڑا ٹیکنیکل یہ معاملہ ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جو رپورٹر ہیں انہوں نے بڑے جو ٹیکنیکل ماہر ہیں ان سے معلوم کر کے بڑے سادہ لفظوں میں معلومات دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات آ جائے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیل بتائیے سننے والے.
پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے تھے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہیکرز نے اے ٹی ایم اسکیمنگ کے ذریعے صارفین کو 1 کروڑ سے زائد رقوم سے محروم کر دیا تھا, اور حکام نے اس میں ملوث کچھ ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جس میں غیر ملکی شامل ہیں. اے ٹی ایم مشینوں کے علاوہ ماہرین رقوم کی وصولی کے لیے استعمال ہونے والی پوائنٹ آف سیلز مشینوں کو بھی بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں. ماہرین کے مطابق پوائنٹ آف سیلز مشینوں کے ذریعے سے کارڈ سے ادائیگی کے وقت صارفین کی خفیہ معلومات آسانی کے ساتھ چرائی جا سکتی ہیں, اور اس لیے ماہرین لوگوں کو کارڈ استعمال کرتے ہوئے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. اور اے ٹی ایم پوائنٹ آف سیلز مشینوں کے علاوہ بینک اور مالیاتی اداروں جیسی نظر آنے والی ویب سائٹس, جعلی فون کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کارڈ کے وائف اور کوڈ چوری کیا جا سکتا ہے. اے ٹی ایم اسکیمنگ کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس فراڈ سے بچ سکے. بہجت نے بھی بتایا تھا کہ ہمارے نمائندے مبشر ملک نے بہت ہی آسان زبان میں اور آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے ٹی ایم اسکیمنگ کیا ہوتی ہے اور ایک عام صارف اس سے کیسے بچ سکتا ہے. آئیے آپ کو یہ معلوماتی رپورٹ سنواتے ہیں.
دنیا کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی رقوم کی منتقلی اور پیسوں کی ادائیگی کے لیے اے ٹی ایم اور پوائنٹ آف سیلز مشینوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان بھر میں اے ٹی ایم مشینوں کی تعداد 12,000 جبکہ پوائنٹ آف سیلز مشینوں کی تعداد 53,000 کے قریب ہے, جس میں حالیہ دنوں میں اسکیمنگ کے واقعات سامنے آئے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ دنوں میں اے ٹی ایم اور پی او ایس کے ذریعے ہونے والے اسکیمنگ کیسز کی تعداد 600 کے قریب ہے, جس کی وجہ سے صارفین پریشانی کا شکار ہیں. ہیکرز کسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کیسے حاصل کرتے ہیں اور کیسے ان کو دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں, اس حوالے سے اینٹی ہیکنگ ایکسپرٹ ابتسام احمد بتاتے ہیں.
اس میں جو آپ کے کریڈٹ کارڈ, جو ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں جن سے آپ پیمنٹ کرتے ہیں, تو ان کارڈ کے اوپر ایک میگنیٹک چپ ہوتی ہے جس کو آر ایف آئی ڈی کہا جاتا ہے. تو اس چپ کے ٹیگز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کا ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن الیکٹرونکلی جو ڈیٹا آپ کا سٹور ہوتا ہے. ایک ڈیوائس ہوتی ہے اے ٹی ایم اسکیمنگ ڈیوائس اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے جو کارڈ ریڈر جو آپ کا اے ٹی ایم پہ لگا ہوتا ہے یا کسی بھی آپ جہاں پہ بھی جو کرتے ہیں پیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے, تو وہاں پہ جو ہے یہ اکوپمنٹ اوپر پلیس کر دیا جاتا ہے. تو اب جب بھی کسٹمر جو ہے وہ کارڈ پٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ان کی انفارمیشن کاپی ہو رہی ہے. جو آر ایف آئی ڈی جو اندر چپ ہوتی ہے کارڈ کے اوپر جو ہوتی ہے, اس سے جو الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہوتا ہے سٹور اس کو گیٹ کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس سے منی ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے.
اس حوالے سے صارفین کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں, اس بارے میں بات کرتے ہوئے ابتسام کا کہنا ہے.
کسٹمرز ہوتے ہیں جب بھی جاتے ہیں اے ٹی ایمز وغیرہ پہ, یہاں کسی بھی جگہ پہ جب کارڈ سے کرتے ہیں پیمنٹ, تو ایک چیز سب سے پہلے اے ٹی ایم میں جا کے دیکھ لیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ کوئی اندر بینڈ نہیں ہوئی ہوتی, یہ اوپر ہلی پلیس کی جاتی ہیں. تو اس کو اگر تھوڑا سا آپ اس کو ٹچ کر کے اس کو دیکھ لیں, مطلب یہ الگ سے تو نہیں لگی ہوئی. دوسری چیز یہ کہ کیمراز وغیرہ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ اے ٹی ایم میں جاتے ہیں تو ایک اوپر کارنر پہ جو ہوتا ہے ایک کیمرا لگا ہوتا ہے, اور ایک آپ اے ٹی ایم مشین پہ ہوتا ہے. جب بھی آپ جائیں تو اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیں کیمراز کا ہے وہ پورٹیبل کیمرا فالتو جو ہے آپ کی جو کی پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر نہ لگاؤ. جب بھی آپ اپنا پن نمبر لکھ رہے ہو تو اس کو دوسرے ہاتھ سے کور کر لیں.
پاکستان میں ہونے والے اے ٹی ایم اسکیمنگ کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیف ترجمان عابد قمر کا کہنا ہے.
یہ اے ٹی ایم ہیکنگ کی یہ جو وارداتیں ہیں یہ اب کافی دنیا بھر میں کئی جگہوں پر یہ ہو رہی ہیں, اور گرچہ اے ٹی ایمز کی سیفٹی کے حوالے سے اور ڈیٹا کی سیفٹی کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے اور مختلف ٹیکنالوجیز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، انٹرنیٹ بینکنگ کے حوالے سے ان کو اس کو روکنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ریگولیشنز جاری کی اور بینکوں کو ہدایات جاری کی کہ جس میں انہوں نے وہ تمام انتظامات کرنے ہیں کہ جس میں ایک تو یہ کہ آن لائن بینکنگ کے جو لاحق خطرات ہیں اس کی وہ اسیسمنٹ کریں، اور اس کے بعد ان کے لیے باقاعدہ کنٹرولز اپنے ڈیولپ کریں اور اس کی مانیٹرنگ کریں۔ اس کے بعد ہم ایک اور ہم نے ریگولیشنز لے کر آئے کہ جو پیمنٹ کارڈز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بینکوں کو ریگولیشنز جاری کی، ہدایات جاری کی، اور انہی تینوں لائنز پر کہ اس میں رسک اسیسمنٹ کریں گے، اپنے کنٹرولز جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اور اس کا مانیٹرنگ کا اپنا ایک میکانزم ڈیولپ کریں گے کہ تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔
آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے کیا پالیسی مرتب کی ہے تاکہ عوام اسکیمنگ سے بچ سکیں؟ اس سوال کے جواب میں عابد گبن نے بتایا،
اب ہم نے بینکوں کو پابند کیا ہے کہ وہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہمارے پیمنٹ کارڈز ہیں وہ چپ بیسڈ ہوں گے اور اس میں ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے تمام صارفین کو ایسے کارڈز اب دیں گے کہ جو کہ چپ بیسڈ ہوں گے اور میگنیٹک چپ بیسڈ کارڈز آہستہ آہستہ متروک ہو جائیں گے، اور یہ جو نئے کارڈز ہیں یہ ای ایم وی کمپلائنٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جنہیں ای ایم وی اسٹینڈرڈز کہا جاتا ہے، یعنی یوروپے ماسٹر کارڈ ویزا اسٹینڈرڈز کہلاتے ہیں، اور یہ ان کے تمام ای ٹی ایم مشینز اور ان کے کارڈز ہیں وہ ای ایم وی کمپلائنٹ ہوں گے۔ تو ایک تو ہم نے فی الحال ہم آلریڈی یہ ایک پروسیس شروع کر چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ 30 جون تک یہ بینکس جب یہ کر لیں گے تو اس سے بھی کافی حد تک اس کی روک تھام ہو سکے گی۔ بینکس جو ہیں وہ اپنے کسٹمر سے یہ پوچھیں گے کہ اگر ان کا استعمال ملک سے باہر کارڈز کا اتنا نہیں ہے تو وہ اپنے کارڈز کو بیرون ملک استعمال کے لیے بلاک کروا سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آن لائن بینکنگ سمیت اے ٹی ایم اور پوائنٹ آف سیلز مشینوں کے ذریعے اسکیمنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں، جس سے بچنے کے لیے صارفین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ مبشر ملک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
یہ ایک بڑی معلوماتی رپورٹ تھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی، آپ نے اس میں تفصیل بھی سنی اور یہ بھی کہ کس طرح سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں کہ جب آپ بینک سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چھپا کے اپنا پن نمبر ڈالیے، اور یہ بھی دیکھے کہ کیمرہ بالکل اوپر تو نہیں لگا ہوا جو کہ براہ راست آپ کے کارڈ کی معلومات لے سکتا ہو۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم کافی محفوظ رہ سکتے ہیں بہت سارے ناخوشگوار واقعات سے بھی۔ بات ہو رہی تھی شروع ہی میں سرد موسم کی، ہم نے بتایا کہ یہاں پر ہمارا دریا جم گیا ہے پوٹومک، جو واشنگٹن کا بڑا مشہور دریا ہے۔ جب سرد موسم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ متعدد کھانے تعلق رکھتے ہیں موسم کے ساتھ ہی، بارش ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو ایسا موسم آتا تھا تو فوری طور پر بات ہوتی تھی کہ اچھا تو پکوڑے اور سموسے کھا لینے چاہیے اور گرم گرم چائے بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح موسم سرما کی ایک اور بے حد پسندیدہ چیز ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہے، اور وہ ہے مچھلی۔ اور پھر یہ مچھلی اگر سوات کے دریاؤں کی ہو تو صاف پانی کی مچھلی کا رنگ اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نگت، یہ ہمیں یاد آیا کہ کاغان ناران جانے والے اگر یاد ہو ان کو تو دریائے کنہار ہے وہاں پر، وہاں پہ بڑی ہی خوبصورت ٹراؤٹ مچھلی ملتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل صاف پانی کی مچھلی ہے اور بالکل پانی میں چلتے ہوئے نظر بھی نہیں آتی کیونکہ پانی ہی کے جیسا اس کا رنگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹراؤٹ پسند ہے؟
فش کی ہم بات کریں کھانے میں تو مجھے ٹراؤٹ بہت پسند ہے، اور ٹراؤٹ اس لیے بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے شمالی علاقہ جات میں یہ پائی جاتی ہے، وہاں کے پانیوں میں، صاف پانیوں میں جس طرح آپ کہہ رہی تھیں یہ دستیاب ہوتی ہے، تو ٹراؤٹ میری فیوریٹ فش ہے۔ اور کیا بتائیں آپ کون سی فش مزے سے کھاتی ہیں یا پسند کرتی ہیں؟
مجھے مچھلی ہر طرح کی پسند ہے، بہت پسند ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ٹراؤٹ مچھلی یہاں بھی ہمیں مل جاتی ہے ٹراؤٹ مچھلی، اور وہ لگتا ہے کیونکہ چونکہ پاکستان میں بھی وہ کھاتے تھے تو اس لیے وہ کچھ عجیب نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جیسے کہنا چاہیے نا کہ ذرا بہت تلنے ولنے والی مچھلی کرنی ہے تو ٹراؤٹ کو بھی تلا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ ذرا نازک مچھلی ہوتی ہے۔ سیمن ایک ایسی مچھلی ہے جس کو آپ تل ول لیں تو وہ پوری اپنے شکل بھی برقرار رکھتی ہے کیونکہ ذرا تھوڑی سی سالڈ ہوتی ہے۔ تو مچھلی مجھے بہت پسند ہے، مچھلی کسی بھی صورت میں آپ مجھے کھانے کے لیے دیجیے تو میں ضرور کھاؤں گی۔
بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو جناب ہم بھی اپنے سامعین کو سوات لے کر چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ سوات میں سیاح جب سردیاں انجوائے کرنے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب برف باری ہوتی ہے تو برف کے نظاروں کے ساتھ ساتھ وہ سوات کی مچھلی کو بھی انجوائے کرتے ہیں. ایسے ہی کچھ سیاحوں سے بات کر کے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
سوات میں موسم سرما میں مچھلی کی مانگ اور استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی دریائے سوات میں فراوانی ہے. اس لیے مقامی بزرگ کہتے ہیں کہ دریائے سوات صرف بہتے پانی کا نام نہیں بلکہ سوات کی خوشحالی اور یہاں کے باسیوں کا ذریعہ معاش بھی ہے. سردی کے موسم میں دریائے سوات کے دونوں اطراف مچھلی کھانے کی شوقین افراد کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے, جہاں پر ہر وقت معاشیر ٹراؤٹ اور سواتی مچھلی مناسب نرخوں پر دستیاب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سوات کے ٹھنڈے اور خوشگوار موسم میں مچھلی کھانے کا الگ ہی مزہ ہے.
میں آزاد کشمیر کوڈلی سے یہاں آیا ہوں. سوات میں دریا کے کنارے میں جو ہوٹل ہے اس میں بیٹھے ہوئے مچھلی کھانے کے لیے. یہاں کی مچھلی بہت اچھی ہے.
بہت اچھا موسم ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہم مچھلی کھا رہی ہے, اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے.
کڑاہی باربیکیو اور انگاروں پر تیار ہونے والی مچھلی لوگ بڑے شوق سے خریدتے اور کھاتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں رش کی وجہ سے ان کے لیے آرڈر پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
تین چار قسم مسالے استعمال کرتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں اتنا یہ رش ہوتا ہے کہ ہم آرڈر بھی پورا نہیں کر سکتے.
سردی زیادہ ہے, یہ مچھلی زیادہ بیچتا ہے. ادھر سوات میں لوگ والا یہ ماشیر مچھلی, رو مچھلی, یہ ٹراؤٹ مچھلی, سوات دریا والا مچھلی زیادہ پسند کرتا ہے.
دریا کا کنارہ دل کے امراض, کولیسٹرول کے کنٹرول اور جلدی بیماریوں میں انتہائی مفید غذا. مچھلی کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
سوات کی مچھلی کے حوالے سے آپ کو رپورٹ ہم نے سنوائی, آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ جب بھی سردیوں میں اگر سوات جائیں گے تو وہاں کی مچھلی ضرور کھائیں گے. لیکن پروگرام میں ابھی آخری رپورٹ باقی ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم آخری رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے لیے ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, کیونکہ وہ ہمیں بتانے جا رہی ہیں بالی ووڈ کی فلموں کی بہترین سینز یعنی مناظر کے حوالے سے. تو آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. جی بہجت
نگت, اس سے پہلے کہ یہ بات کریں مناظر کی رپورٹ آپ کو سنوائیں, بالی ووڈ میں کون سے اداکارہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟
ویسے تو بہت ساری ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں. اگر کام کے لحاظ سے دیکھیں تو ودیا بالن بہت اچھی اداکاری کرتی ہیں, اسی طرح دیپیکا ہیں, وہ ڈفرینٹ موویز میں آتی ہیں تو دیپیکا بھی اچھی لگتی ہیں. کترینہ کیف نازک سی ہیں لیکن انہوں نے ٹائیگر زندہ ہے میں بہت اچھی پرفارمنس دی, تو اچھی ہیں, وہ بھی اچھی لگتی ہیں. زیادہ میں دیپیکا کو پسند کرتی ہوں.
مجھے بھی دیپیکا بہت اچھی لگتی ہیں, مجھے پریانکا چوپڑا بھی بہت اچھی لگتی ہیں, مجھے انوشکا شرما بڑی اچھی لگتی ہیں. بھائی وہ بڑی اسپونٹینیس ایکٹر ہے. اور اسی طرح جو نئی لڑکیوں میں سے آئی ہیں آلیا, پوجا بھٹ کی بہن
آلیا بھٹ,
اور ہاں جی اسی طرح سشمیتا سین تھی کچھ عرصہ پہلے تک, وہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ اچھے ایکٹرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس وقت اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مناظر کے بارے میں بتائیں, یہ بتاتے چلیں کہ گلیمر یا شو بزنس کی دنیا تو خوبصورتی پر ٹکی ہوتی ہے. ہر سال کچھ چہروں کی خوبصورتی کے گن گائے جاتے ہیں, کچھ چہرے ماند پڑ جاتے ہیں, لیکن کچھ چہرے پرانے ہونے کے باوجود دیر تک چمکتے رہتے ہیں. سال 2017 میں کون کون سے چہرے اور کون کون سے لوگ سر فہرست رہے آپ کو بتاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے ایشوریا رائے بچن کا, پھر دیپکا پڈکون کا, اس کے بعد پریانکا چوپڑا ہیں, انوشکا شرما ہیں, آلیا بھٹ ہیں, کیرتی سین ہیں, کرینا کپور ہیں, سشمیتا سین ہیں اور سونم کپور ہیں. تو یہ وہ چہرے تھے جو کہ 2017 میں بھی لوگوں کو بہت پسند رہے. اور ان کے ساتھ ان کی مختلف خصوصیات بھی تھیں کہ یہ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہیں, یہ لوگ مختلف کازز کے لیے کام کرتے ہیں. اس وقت ہم آپ کو کیا سنوا رہے ہیں وہ ہے کہ ہر فلم سے کچھ نہ کچھ یادگار منظر کوئی نہ کوئی ایک فلم کا ضرور ہوتا ہے. چاہے فلم آپ کو پسند آئے نہ آئے لیکن کوئی نہ کوئی منظر آپ کی یادداشت میں محفوظ ضرور رہ جاتا ہے. تو 2017 میں جو فلمیں بنی بالی ووڈ کے اندر, ان میں سے 10 فلموں کی فہرست میں سے یہ رپورٹ تیار کی ہے ان کے بہترین یا نہ بھولنے والے مناظر کے بارے میں. ہمارے ساتھی سعدیہ سر نے آئی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
But you know that my favorite
is when you rockin' that this is way. Oh, tenu suit suit karda. Oh, tenu suit suit karda.
ہر سال کی طرح سن 2017 میں کئی فلمیں ہٹ اور کئی فلاپ رہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی یا ہیرو ہیروئن کے بجائے کچھ مناظر ہمیشہ کے لیے آپ کی یاداشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج کے فکر و فن میں ہم بات کریں گے 10 ایسی فلموں کی جن کے بعض مناظر کو فلمی پرستاروں نے بہت سراہا۔
چاندنی چوک چت بھائی جی پائیا پوچھتے نے منڈے دسو کڑی کتھوں آئیا۔
ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے فلم ٹریپڈ۔ راجکمار راؤ نے تنہا اس فلم کا بوجھ اٹھایا۔ اس کے کئی مناظر بہت انٹینس تھے، لیکن وہ منظر جس میں راجکمار چوہے کو اپنی کہانی سناتے ہیں اور دوسرا وہ سین جب دنوں کی پیاس کے بعد وہ بارش کا پانی اکٹھا کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، کمال کے سین تھے۔ ٹائیگر زندہ ہے میں سلمان خان کے مرکزی کردار، بلکہ سلمان کی ہر فلم میں ان کے سامنے کوئی کم ہی ٹھہر پاتا ہے، اور اگر کیٹرینہ کیف نے ہسپتال سے نرسوں کو بچاتے ہوئے جو فائٹ سینس کیے انہوں نے ناظرین اور فلمی ناقدین کے دلوں کو چھوا، تو یہ معمولی بات نہیں۔
ہمارا یہ مشن اب صرف نرسز کو بچانے کے لیے ہی نہیں ہے، پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ وی سٹینڈ فار پیس۔
ہندی میڈیم، عام آدمی کا کردار عرفان خان سے بہتر شاید ہی کوئی اور کر سکتا ہے۔ فلم ہندی میڈیم کے سین میں جب وہ گاہکوں کو ساڑیاں لپیٹ لپیٹ کر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس ایک سین میں وہ شاپ کیپر اور بزنس مین کا بہترین امتزاج پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔
کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، یہ بات ہے، ارے سر کیا بات ہے۔
بدری ناتھ کی دلہنیا میں ویمن امپاورمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج اس منظر سے ملا جس میں فلم کے آخر میں ہیرو کے والد اور ہیرو کے درمیان خواتین سے متعلق مکالمہ چلتا ہے۔ سیکرٹ سپر سٹار عامر خان کے مضبوط پلاٹ کی عمدہ مثال تھی، لیکن ایک ماں جس طرح بیک وقت کمزور اور مضبوط عورت کے روپ میں نظر آتی ہے، اور جیسے وہ اپنے شوہر کے مظالم کے باوجود اپنی بیٹی کے خواب کو تعبیر دکھاتی ہے، اس کے درد اور تکلیف کو ناظرین نے اپنے دلوں پر محسوس کیا۔
پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیسٹ سنگر ہیں۔
میرا بھی تو یہی ڈریم ہے، اور تو دیکھنا ضرور پورا ہوگا۔
تمہارا گٹار لے کے آؤں ذرا۔
بریلی کی برفی میں راجکمار راؤ کی بیک وقت دو پرسنالٹیز جیسے سامنے آتی ہیں، اور جب وہ بالکل مختلف انداز میں ایک بزدل شخص سے ایک باغی میں کنورٹ ہوتے ہیں، اس نے دیکھنے والوں کو بہت حیران کیا۔
لڑکی تم سے ملنا چاہتی ہے، ایک بار تم اس سے مل لو، اس کا دل توڑ دو، ہم جوڑ لیں گے، تم کٹ لو، پھر تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، سمجھے؟
اب آپ کا دل ٹوٹا چاہے پھوٹے، اس سے ہمیں کیا؟
اے بہوا۔
تمہاری سلو میں ودیا بالن کے کئی بہت اچھے مناظر تھے، لیکن سب سے یادگار اور دل موہ لینے والا وہ سین تھا جب ودیا بالن ریڈیو پر اپنی آواز کا ٹیسٹ دینے جاتی ہیں، اور جس طرح وہ لائنز پڑھتے ہوئے بے اختیار کھلکھلا کر ہنستی ہیں، ناظرین کو بہت بھایا۔
مریا میڈم، بار میں نے وہ آر جے کانٹیسٹ کا پوسٹر دیکھا، میرے کو بھی پارٹ لینے کا ہے۔
ساڑی والی بھابھی، لیٹ نائٹ شو۔
ہیلو، سلو کے ساتھ کون بات کرنا چاہتا ہے؟
قابل، اس فلم میں اگرچہ زیادہ تر سین بالی ووڈ فلموں کے مخصوص سین ہی تھے، لیکن رتک روشن اور رونت رائے کے فائٹ سین کو ناظرین نے بہت پسند کیا۔
آدمی کا خود پہ بھروسہ، اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تم اور میں، ہم کمزور نہیں۔
دو نیگیٹوز پوزیٹو کیسے ہو سکتے ہیں؟
اور نمبر 9 پر آتی ہے ٹوائلٹ، ایک پریم کتھا۔ اس پوری فلم میں اکشے کمار کے مونولوگز بہترین خیال کیے گئے، لیکن اس منظر کو خاص طور پر سراہا گیا جب ان کے اپنے ہی والد ان کی زندگی میں ایک ویلن بن کر آتے ہیں۔ اس وقت باپ بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، وہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا۔ اور جب ٹوائلٹ کو توڑا گیا، تو اکشے کی آواز اور ڈائیلاگز میں موجود تکلیف اور درد کو سب نے اپنے دلوں پر محسوس کیا۔
بہو جی، میرا بیاہ کرا دو۔
او بھائی صاحب، سیدھے بات کرو یہاں۔
بدتمیز کیا دو میڈم، بھائی صاحب نہ کہو پلیز۔
سچن، اب بلین ڈریمز۔ جب 70 mm کی اسکرین پر سن 2011 ورلڈ کپ دکھایا جا رہا ہو اور تاریخی فتح کا منظر ہو، تو وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہوا تھا، یعنی سچن ٹنڈولکر کی زندگی پر بنی اس فلم کی ریلیز پر ہر سینما میں بالکل وہی منظر تھا جو یہ کپ جیتنے پر دیکھنے میں آیا تھا۔ جذبات میں لرزتی آوازیں اور خوشی کے آنسوں سے لبریز آنکھیں، اور ایک بار پھر تالیوں اور نعروں سے تمام تھیٹرز گونج اٹھے۔ لیکن آخر میں خصوصی تذکرہ باہوبلی 2 دی کنکلوژن کا کرتے ہیں، जिसमें बॉलीवुड ही का नहीं पूरे इंडियन सिनेमा का इंतहाई मकबूल मंजर सबको याद है, यानी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तेलुगु फिल्म के इस हिंदी वर्जन में देखने वालों को जिस तरह इस सवाल का जवाब मिला उसने सबके दिलों को छू लिया। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
जी, बॉलीवुड की फिल्मों के बेहतरीन मनाजिर के हवाले से आपने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट सुनी। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने जरूर बताना है हमें। खत लिखने के लिए पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है sejradio@voanews.com। प्रोग्राम में आपसे निकहत अमान इजाजत चाहेंगी, स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ। जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से बहजत भी आपसे इजाजत चाहती है, और निगत और मैं आपके लिए फिर प्रोग्राम लाएंगे रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां का एक नया प्रोग्राम। आइंदा हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे ऑड्रेस रिगस। ऑड्रेस रिगस को और बहजत को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔